نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی بات کے کہنے اور سننے کے لیے جمع کیا. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان اس کی بات کے سننے اور سنانے کے قابل ہو جائے. ایک دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس وقت کا بہترین اور بھرپور استعمال کرنے کی توفیق دے. ابھی میں نے سورۃ ابراہیم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. انشاء اللہ تعالیٰ اسی کی روشنی میں جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور اس کا پھل کیسا ہے. چاہوں گی کہ پہلے آیت کا ترجمہ کروں. قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کے سیکھنا اور اس کو سمجھنا, شاید اگر ایک آیت بھی انسان کر لے تو وہ بہت ساری دوسری باتیں کرنے سے بہتر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک لفظ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم ترى, کیا نہیں تم نے دیکھا. مطلب کیا ہے کہ غور سے دیکھو. کیا, کیف ضرب اللہ, کیسے بیان کرتا ہے اللہ. اللہ تعالیٰ شوق کو ابھار رہے ہیں, مزید توجہ چاہتے ہیں ہماری. ابھی پورے فوکس نہیں ہوئے, اور فوکس ہو کے بات کو سنو. اور وہ کیا کہ اللہ تمہیں ایک مثال سے بات سمجھائے گا. مثال کے ساتھ بات کرنا قرآن پاک میں بہت جگہ یہ انداز ملے گا. ایسی آیات کو تمثیلی آیتیں کہتے ہیں جس میں مثالیں دے کے بات کی گئی ہو, اور 200 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں مثالوں سے بات سکھائی گئی. اور مثال کے ساتھ بات کا کرنا اور سننا حقیقت میں ذہنوں کے اوپر اس بات کو جما دیتا ہے. آپ کسی کو کہیں کہ کیا تم نے پھول دیکھا ہے, تو جس نے نہیں دیکھا وہ بعد میں یہی سوچتا رہ جائے گا کہ آپ نے پھول کہا تھا کہ پھل کہا تھا, اس کو بولنا ہی نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ پھول دیکھا ہے, ساتھ ایک گلاب کا پھول دکھا دیں, اس کی مثال دے دیں, تو پھر وہ اس کو بھولے گا نہیں. تو لہٰذا بات چونکہ بہت ہی اہم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی انداز اختیار کیا کہ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے ایک مثال پیش کی ہے. یہ سارا انداز اس بات کا ہے کہ اپنی توجہ کو بڑھا لو. اب آگے سے مثال شروع ہوتی ہے. کیسی؟ کلمتن طیبہ, ایک پاکیزہ کلمہ. ایک کلمہ ہے لیکن ہے بہت پاکیزہ. کیسے ہے وہ؟ کشجرتن طیبہ, جیسے ایک پاکیزہ درخت. یعنی مثال کلمے کو درخت کے ساتھ دی. کلمہ بھی طیبہ ہے اور درخت بھی طیب ہے. اب آگے مزید کچھ ڈسکرپشن درخت کی ہے. اسلحہ ثابتن, جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں, اور وہ درخت بہترین درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں گہری ہوں. جتنی جڑ گہری ہوتی ہے اتنا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہا درخت کیسا ہے, آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے درخت؟ یہ مثال سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک تصور میں درخت کو نہیں لائیں گے. اور میرا خیال ہے یہاں تو بڑی کثرت سے درخت ہیں. کوئی ایک ہرا بھرا درخت سوچ لیں جو کبھی کہیں دیکھا ہو. جڑیں گہری ہیں, اسلحہ ثابتن, اور وفر اوہا فسما, شاخیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. خوب ایک گہرا سا درخت تصور میں آ رہا ہے, ڈیپ روٹڈ اور ہائیلی برانچڈ. پھر फिर क्या है, तू ती उकुलहा कुल्लहीनिम बिइज़्निल्लाह बिइज़्नि रब्बिहा, हर मौसम में फल देता है, यानी सदाबहार है, एवरग्रीन है। कुछ फल मौसमी होते हैं ना, कुछ गर्मी के और कुछ सर्दी के, लेकिन दरख्तों में बेहतरीन दरख्त और फलों में बेहतरीन फल जो सदाबहार हो, हमेशा रहता है। फल आता किसके हुक्म से, किसान की मेहनत से, माली की मेहनत से? नहीं, बिइज़्नि रब्बिहा, उसके रब की इजाज़त से। उसकी इजाज़त ना हो तो सारे साल की मेहनत ज़ाया हो जाए, और उसका हुक्म हो जाए तो थोड़ी सी मेहनत से वहाँ सब्ज़ा उगाए, ये उसकी शान है। وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ مثال شروع ہوئی اور ختم بھی ہو گئی۔ چلیں سمجھنے کے لیے ایک حدیث رکھتی ہوں سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اس دور میں بھی دین کی محفلیں سجتی تھیں۔ آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ، وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، جس کی شاخیں بہت دور تک جاتی ہیں اور ہمیشہ پھل دیتا ہے؟ اب صحابہ کرام کے اندر اس محفل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی بیٹھے تھے، لیکن کوئی بول ہی نہیں رہا، خاموش تھے۔ کیوں؟ اپنی کم آئیگی کا یقین تھا، بولتے نہیں تھے، کہیں غلط نہ کہہ دے، اور علم کی محفل کا تقدس بھی تھا کہ وہاں پتہ بھی نہ ہلے، کہ بعض دفعہ ایسے اسٹیچوز بن کے بیٹھتے کہ پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے کہ شاید یہ کوئی بت ہیں جن کو یہاں بٹھا دیا گیا۔ کوئی کچھ نہ بولا، سب کی طرف سے خاموشی دیکھ کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ جب اس محفل سے اٹھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، ابن عمر رضی اللہ عنہ، جو اس وقت ایک لڑکے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ باپ بیٹوں کو بھی لے کے جاتے تھے ایسی مجلسوں میں، بچوں کو کہیں اور بٹھا کے خود دین کے کام کرنے جانا کوئی مناسب رویہ نہیں۔ وہ بیٹا کہنے لگا، ابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا نا وہ کون سا درخت ہے، تو میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہوگا۔ کہا، بیٹا پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا، میں نے سوچا کہ اتنے بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہیں اور وہ خاموش ہیں تو پھر میں کیوں بولوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے، اگر تم وہاں اس کا جواب دے دیتے تو یہ مجھے دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہوتا، کہ اللہ نے میرے بیٹے کو یہ سمجھ دیا، یہ فہم دیا کہ وہ اتنی بڑی مثال کو سمجھ گیا۔ اب یہ آیت اور وہ حدیث ملا لیں تو بات بنتی ہے ایمان والے کی۔ یہاں ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ایمان کی جڑیں جتنی گہری ہوتی ہیں عملوں کے پھل اتنے ہی گہرے لگتے ہیں۔ کوئی بھی درخت تصور میں کر لیں، کسی کے پھل کو پہچاننا ہو تو پہلے بیج کو پہچاننا پڑتا ہے نا۔ بیج کس قسم کا ہو، کوالٹی کیا ہے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، اسی سے پھر آگے بات جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ پہلے درخت کو دیکھیں اور بندہ مومن کو دیکھیں، دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم ایمان والے بنتے ہیں، وہ ایمان ہے کیا۔ جب بیج کا پتہ چل جائے گا تو درخت اگانا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بون مسلمز میں سے اکثر کو ایمان کی تعریف بھی نہیں آتی۔ ایمان کیا ہوتا ہے، اب کیسے ایکسپلین کریں گے ایمان کو؟ تین چیزوں کے ملنے سے ایمان بنتا ہے۔ کیا؟ تصدیقم بالقلب، اقرارم باللسان، و عملم بالجوارح۔ دل سے تصدیق کرنا، ویریفائی کرنا بائی ہارٹ، زبان سے کنفیس کرنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پورا ہو گئے ایمان؟ نہیں، بلکہ وہ عمل بالجوارح، پھر باڈی آرگنز کے ساتھ وہ کام کرنا جس کے کرنے کا حکم ملا۔ ہم کس کو کہتے ہیں ایمان لانا؟ جب کوئی مسجد میں آ کے کسی کے سامنے کلمہ پڑھ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں آج مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، مسجد میں آیا، مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں تنہا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اب سب تو مبارک دے کے گھر چلے گئے، تکبیر کا نعرہ لگا، کسی نے گلے سے لگایا، اور اب میں کیا کروں؟ اور ہم بھی کہتے ہیں اب یہ آگ سے بچ گیا۔ یہ جو اس نے آج سب کے سامنے آ کے کیا نا، یہ بیچ کا مرحلہ تھا۔ آج اس نے اقرار باللسان کیا، یہاں آنے سے پہلے تصدیق بالقلب ہو چکی تھی، اس کے دل نے مان لیا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ آج سب کے سامنے جا کے اظہار کر دو، یہ دوسری سیڑھی پہ چڑھا ہے، لیکن ابھی تیسری کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ اب اسی ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ وہ تو ابھی مسلمان ہو رہا ہے، بہت سارے پیدائشی مسلمان تو آج تک یہی سوچتے آئے کہ ایمان صرف زبان سے کچھ کہنے کا نام ہے، باقی تو عمل ہے۔ عمل بالجوارح ایمان کا حصہ ہے۔ چلیے ایک لمحے کے لیے اپنا جائزہ لے لیں، ہم سب لے لیتے ہیں، کیا میں ایمان والی ہوں؟ یہ تینوں معیار دیکھ لیں۔ دل پکا یقین رکھتا ہے اللہ کے ایک ہونے پہ، اس کی باتوں کو ماننے پہ، اسلام کے سچا ہونے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پہ، زبان سے اس کا اظہار کرتی ہوں کلمہ پڑھ کے، اور پھر کیا عمل ہیں اس کے مطابق؟ اب دیکھیے کہ ایمان جب تک نہیں ہوتا عمل بھی نہیں ہوتے، لیکن ایمان ہو، سچا ایمان اندر ہو اور انسان عمل نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ ایمان نہیں ہے اور انسان کو اچھا کام کر لے، یہ ممکن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی غیر مسلم ہیں اور وہ کتنے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، خیانت نہیں کرتے، یہ ممکن ہے۔ ایمان اندر نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ڈیسنٹ کہلانے کے لیے انسان نیکیاں کر سکتا ہے، معاشرے کا دستور ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اندر سچا ایمان آ جائے اور پھر انسان خاموش بیٹھا رہے، اس کی زندگی میں اس کی جھلک نہ دکھے، وہ بے چین نہ ہو جائے اللہ کی مرضی جیسا بننے کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اندر بخار ہوتا ہے نا، تو باہر سے آپ کے ہاتھ گرم ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آپ کانپنے لگتے ہیں، آپ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اندر بخار ہے نا۔ باہر ٹھنڈا ہو سکتا ہے اگر اندر گرم ہو۔ تو جس انسان کے اندر ایمان کی سچائی اتر جائے، جس کے اندر ایمان کی حرارت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں عمل نہ ہو؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے ساتھ کہ ایمان بڑا ہے بس عمل نہیں ہوتا، یہ دھوکہ دینا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ برف کو ہاتھ میں پکڑ لیں، اندر برف کی ٹھنڈک ہے لیکن آپ کے نہیں، میرے ہاتھ گرم ہی رہیں گے، ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ تو پہلی بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ جہاں کہیں عمل میں کمی ہے نا ہمارے، اس کے پیچھے حقیقت جو چھپی ہے کہ تصدیق بالقلب ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ نہیں ہوتا، اتنی کیا بات ہے، جہاں سب جائیں گے میں بھی چلی جاؤں گی۔ ورنہ انسان کو ایک دفعہ یقین آ جائے اپنے رب کے رب ہونے کا، ایک دفعہ اس کے دل سے یہ کلمہ دل سے نکل جائے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ تبدیلی نہ آئے، چینج نہ آئے۔ آپ بیج ڈالتے ہیں زمین میں تو اگتا ہے کہ نہیں اگتا؟ بیج تو ہو، پودا بنانا اس کی شان ہے۔ بیج نہ ڈالیں اور بیٹھ جائیں کہ یہاں سے پودا اگے، ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے یہ۔ تو پہلی چیز ہم نے کیا سمجھ لی؟ کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ تقریباً 60 سے 70 مرتبہ قرآن پاک میں ایمان کا ذکر آیا ہے، لیکن کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں اس معنوں میں ہو کہ جس میں عمل ایمان لانے کی بات ہو اور اس کے ساتھ اگلا لفظ عمل صالح کا نہ ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، پھر ان کے لیے ہے جنت۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ ان الذین آمنوا لہم الجنہ، ایمان لے اور جنت مل جائے گی، اتنا ممکن ہے؟ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس سلیبس کو فالو نہ کرے جو رب نے دیا، وہ ایسے ہی ہے جو کسی کالج یا اسکول میں جا کے ایڈمیشن تو کرا لے لیکن پڑھنے نہ جائے، کتابیں نہ ہوں اس کے پاس، وہ نام کا نام ہوگا، وہ کام کا کام نہیں ہوگا۔ تو ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ ایمان بنیادی چیز ہے، اس کے بعد باقی چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ اور اگر ایمان معلوم ہی نہیں ہوتا کیا ہے، تو پھر اس سے بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اب ایمان کی بات تو سمجھ آ گئی، بیج مل گیا، یہ بیج کیا ہے؟ ایمان، زمین میں ڈال دیا۔ زمین کون سی ہے؟ بندہ مومن کا دل۔ اللہ نور السماواتی والارض، مثل نور ہی کا مشکات، وہاں بھی بندہ مومن کے دل کو مثال دی گئی ایک تاکچے سے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دل میں ایمان آتا ہے، پھر اس کی جڑیں نکلتی ہیں۔ روٹس کیا ہیں؟ ایمان۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا نا، اتنی جڑیں مضبوط ہوں گی، اتنا پودا اسٹرانگ ہوگا، پھر اس پہ بڑے سے بڑے درخت بھی لگ گئے تو وہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ جیسے بلال رضی اللہ عنہ، یہ جڑیں تو مضبوط تھی جو کوڑے کھا کے بھی نہیں ہلے، پتھروں پہ لٹائے گئے لیکن ہلے نہیں، کیونکہ جڑیں بڑی گہری تھیں۔ خوب کوشش کی امیہ نے اس کو کھینچنے کی، اکھاڑنے کی اس پودے کو ایمان کے، نہیں اکھاڑ سکا۔ کیوں؟ ایمان ڈیپ روٹیڈ تھا، چلیے جڑ چلی گئی اندر، خوب مضبوط۔ اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے دوسری؟ پودا اگتا ہے تو اس کے بعد جڑ، پھر تنے، سٹیمپ نکلتا ہے نا۔ شروع میں کیسا نکلتا ہے؟ چھوٹی سی کومپل، ادھر سے ہوا پڑتی ہے تو یوں گرتا ہے، ادھر سے پڑتی ہے تو یوں گرتا ہے۔ یہ ابتدائی دنوں کا ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو کنورٹ ہوتے ہیں نا، ان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں۔ ایمان اندر آ گیا لیکن ابھی تنا نہیں بنا، پھر آہستہ آہستہ اسٹرانگنیس آتی ہے، پھر اسٹیمپ بنتا ہے۔ تو اسٹیمپ کیا ہے؟ ایمان کے بعد اسٹیمپ کیا ہے؟ فرض عبادات۔ ہم تو عام کہتے ہیں پلرز آف اسلام، سب سے پہلے اندر بندے کے دین جاتا ہے، ایمان آتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس کی قدر آتی ہے، پھر اس سے اسٹیمپ نکلتا ہے، یعنی اس کا اثر کیا ہے؟ اس کے فرض عبادات مضبوط ہونے لگتی ہیں، اس کو نمازوں کی فکر لگ جاتی ہے، اس کے چھٹے ہوئے روزے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ ابھی تک حج نہیں کیا تو اس ڈر سے روتا ہے کہ کہیں مر گیا تو کہیں یہودی یا نصرانی ور کے نہ مروں۔ پھر وہ اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا جب تک اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کی صورت میں نہیں دیتا، اور جب تک وہ اللہ کے راستے کی خاطر خواہ کوشش کر کے جہاد نہیں کرتا، اس کو چین نہیں پڑتا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی فرض عبادات کی فکر کرنا۔ یہ جتنی مضبوط ہوتی جائیں گی، پھر آگے دیکھیے سیکنڈ سٹیپ کے پہ کیا ہوتا ہے، وہ تنا برانچز میں بدلتا ہے، چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں نا، ادھر ادھر، اور بڑی الجھی ہوتی ہیں، کوئی ادھر جا رہی کوئی ادھر، اور یوں عجیب و غریب۔ یہ جو بکھری ہوئی شاخیں ہیں نا، یہ کیا ہے؟ معاملات، ڈیلنگس، لوگوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ معاملات، شوہر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، کو ورکرز کے ساتھ، پھر وہ اچھے ہونے لگتے ہیں۔ پہلے ایمان، پھر معاملات۔ اب جب معاملات، آپ دیکھیے جڑیں کیسے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ بیچ میں ملی ہوتی ہیں نا، پودے بھی تنے بھی، لیکن رہتا درخت کے ساتھ ہی ہے۔ وہ جڑیں یعنی وہ برانچز جو ہیں وہ آپس میں الجھی رہیں گی لیکن بکھرتی نہیں، کیونکہ نیچے اسٹیمپس ہولڈ ہے۔ جب ہماری عبادت اچھی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہوتا ہے، تو اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ ہمارے معاملے اچھے ہونے لگتے ہیں، پھر ہم دوسروں پہ ظلم نہیں کر سکتے، پھر ہم حق سے زیادہ نہیں مانگ سکتے، پھر ہم اگر کسی کا حق ماریں گے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی، پھر گناہ کر کے انسان انجوائے نہیں کرے گا کہ بہت لذت ملی، وہ بے چین ہوگا، بے چین ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر پتے نکلتے ہیں، اور آخر میں پھر فروٹس گرتے ہیں، پھر اس درخت پہ پھل لگتے ہیں، اور وہی ہے اصل میں ثمرہ ایمان کا۔ जड़ से बात शुरू हुई, फ्रूट पे पहुंच गई। जड़ फ्रूट में कैसे बदली? वो लकड़ी क्या है? जड़ें लकड़ी की हैं और फल खाएं तो ऐसे है जैसे जूस से भरा हुआ। इतनी सख्त चीज़, इतनी डेलिकेट चीज़ में कैसे बदल गई? क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरी। दिन में 5 दफ़ा उसने अपने आप को चेक किया। ये नमाज ऐसी नमाज नहीं है, ये मैदान महशर में खड़े होने की एक रिहर्सल है। दिन में 5 दफ़ा खड़े होकर क्याम करो ताकि तुम्हें क़यामत के दिन का क़याम याद आ जाए। ये ट्रेनिंग है। हम क्यों पैदा हुए? अल्लाह ताला ने हमें क्यों बनाया? हम नमाज़ें पढ़ने के लिए नहीं बने। अल्लाह ने हमें इसलिए तो नहीं पैदा किया कि हम रोज़े रखें। ये नमाज, ये रोज़े, ये हज, ये ज़कात ट्रेनिंग सेशंस हैं। दिन में 5 दफ़ा एक हमारा शॉर्ट कोर्स होता है जिसको नमाज कहते हैं। खड़ा करके सिखाया जाता है कि जब वक्त पड़ेगा अल्लाह के रास्ते में यूं डट जाना, इस्तकामत के साथ हिलना नहीं। बच्चा रो रहा है, खाना जल रहा है, फ़ोन आ रहा है, हिलना नहीं। क्यों? कि तुमने ईमान कबूल किए, इस्लाम कबूल किए। अब देखना तुम्हारे कितनी आंधियाँ आएंगी, कितनी मुखालफतें आएंगी। तुमने नेकी का इरादा किया, तुम तो बड़े खुश थे, वाह मैंने तो आज नेकी किया, आज तो देखना आसमान से सोना बरसेगा। नहीं, आप देखिए जिन दिनों बीज से पौधे उगते हैं ना, कभी किसी ने गार्डनिंग की है या अगर ज़मीनों से किसी का ताल्लुक़ है, जो दिन होते हैं ना फसल के बीज से बाहर निकलने के, हवाएं बड़ी चलती हैं उस सीज़न में। क्यों चलती है? अल्लाह ताला उनको मजबूत करना चाहता है। जो कच्ची जड़ें होती हैं वो झड़ जाती हैं, निकालो इनको, फेंको, जगह निकालो। इन्होंने बाद में भी जड़ी बूटी बनना था, अभी निकलने दो, थोड़े लग जाएँ, खालिस हो जाएँ। इस्लाम जब बंदा कबूल करता है ना तो फिर आजमाइशों की भरमार होती है। बंदा सोचता है बस आज इस्लाम कबूल किया हूँ, आज इसके बाद तो बस होगा, देखना ऐसे होगा कि फरिश्तों की तरफ से इस्लाम आएगा मुझे। उसी दिन पता चलता है घर जाके सामान चोरी हो गया। ये क्या हुआ? हम तो नेक हुए थे, मेरी तो चोरी हो गई। अच्छा, मैं तो नेक हो गई थी, अल्लाह की नज़रों में अच्छी होंगी, देखना अब लोग मेरे साथ कितनी मोहब्बत करेंगे। घर जाते ही शौहर लड़ पड़ा कि ये क्या नया काम शुरू कर लिया। ये झगड़े क्यों होने शुरू हो जाते हैं? ये अपने बेगाने क्यों बनने लगते हैं? अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है कि ठीक ठुके हो कि नहीं ठुके। आपने कभी किसी को ये टेबल बनाते देखा हो? कारपेंटर को काम करते देखें, मतलब ये जो मेज़ है ना, ये जब बना होगा तो ऐसे नहीं बना होगा। पहले इसके इन्होंने सब चीज़ें बना के फिर इसकी टांगें जब जोड़ते ना, फिर थोड़ी कच्ची 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 कीलें लगाते हैं, फिर उसको पूरी यूं हिलाते हैं। क्या अपनी जगह पे फिक्स हो गए? जब देखते ना इसके अलाइनमेंट ठीक हो गए सीधा, फिर ठोकते हैं। अल्लाह हमें देखता है, इसलिए नेकी की तरफ कदम चल पड़े, खुशी की बात है लेकिन ख़तरों की बात है। आप कहते हैं, लोगों को कहते हैं, लोग समझते नहीं मेरी बात। आपके दिल में ईमान आया, आपका दिल चाहता है अब ये सबके दिल में आ जाए। आप दूसरों को बताते हैं, वो आप बड़े जोश में उनको सुना रहते हैं, वो बड़े होश में होते हैं, कहते हैं अच्छा व्हाट्स न्यू, बहुत दफ़ा सुनी हुई है बातें, अब क्या कहते हो? मैं क्या नहीं पता हमें? क्या लोगों ने आपसे कभी ऐसे सवाल नहीं किए? मेरे पास ऐसी चिट्ठियाँ आती रहती हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं और मैं क्या करूँ। एक कोई दर्स था तो वहाँ एक बड़ी अच्छी खातून थी, माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी, तो पता नहीं किस मौजू पर बात हुई तो बीच में बात उन्होंने छेड़ दी। कहने लगी बताएं अब हम और क्या करें, 5 नमाज़ें हम पढ़ते हैं, ज़कात हम देते हैं, रोज़े हम रखते हैं, अब आप लोग हमसे चाहते क्या हैं? मैंने कहा हम तो कुछ नहीं चाहते, ये आपका ईमान चाहता है आपसे। दिन में 5 बार नमाज से बंदे को फ्यूल मिलता है, एनर्जी। क्यों एनर्जी मिली? कि आप इसको इस्तेमाल करो कहीं। जैसे आप गाड़ी में गैस डलवाएं और आपके मकसद हल हो गया, वो क्यों डलवाइए कि आप इसको इस्तेमाल करो। बंदे को रब का कुर्ब मिलता है, मार्फत मिलती है जब अपने हाथ से उसके नाम पे सदका खैरात करते हैं ना, फ्यूल मिलता है। हज करने जाते हैं तो सब कुछ छोड़ के जाते हैं, पीछे ही इजहार करते हैं कि अल्लाह तेरे रास्ते में कुछ भी छोड़ना पड़ा तो छोड़ दूंगी। अब बंदा फ्यूल तो ले ले लेकिन काम ना करे, तो फिर गाड़ी को खाली बैटरी लगा के चाबी लगा के खड़ी कर दें तो क्या होता है? कोई आप में से बताएगा? गाड़ी के अंदर गैस भरवाएं, स्टार्ट करें, इग्निशन पे डालें और बस चलते चले ना, वहाँ खड़ी रहे, क्या होगा? गैस तो गई, वो तो जली, कुछ और भी होगा। आपकी गाड़ी जल देगी, वो तो गर्म हो जाएगी कि आप इसको चलाओ, इसको चलाओ, इसका कुछ बने। आप खाली को मशीन चलाएं, अपने कपड़े धोने की मशीन खाली चला दें, उसमें पानी ना डालें, चूल्हे पे पतीली रख दें, कुछ ना डालें, जलने दें, जल जल के मर जाएगी। वो इजहार चाहती है, ईमान इजहार चाहता है। ईमान कहता है ये जो अल्लाह ताला को तुमने दिन में 17 बार कहा है ना, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन, अब करके दिखाओ, अभी डालता हूँ तुम पे एक मुश्किल, फिर देखता हूँ तुम्हें माँ याद आती है, बाप याद आता है या शोहर याद आता है। अपने ईमान को देखा करें, कोई मुश्किल पड़ती है तो सबसे पहले किसका ख्याल आता है? मैं तो नहीं पूछूंगी, आप तो परेशान हो जाएंगे, शोहर को फ़ोन करूँ। बस आप घर में गए और आपको पता चला एसी काम नहीं कर रहा, लाइट नहीं जल रही, क्या करेंगे? फितरी बात बताएं, सोच के ना बताइए, कि बगैर सोचे बताएं फ़ौरन क्या ख्याल आता है। मैंने तो देखा जब से सेल फोन ईजाद हो गया उस वक्त से शोहरों की शामत आ गई। वो बेचारा अभी ऑफिस में पहुंचा नहीं, पीछे से फ़ोन, और घर कदम रखा है तो आता ही बिजली नहीं काम कर रही, गटर ठीक नहीं चल रहे। वो बेचारा जॉब पे गया हुआ था, वो इलेक्ट्रीशियन नहीं है, उसको कैसे पता आपकी बिजली नहीं है? पहला ख्याल, जब तक किसी काम पे, किसी मुश्किल पे पहला ख्याल अल्लाह का नहीं आता, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं हुआ, घुन लगा हुआ ईमान है। ये दूसरे सहारे हैं, पहले रब से कहिए हसबुनल्लाह, अल्लाह तू मदद कर, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, अल्लाह तुझसे मदद मांगनी है, अब तू मेरे शोहर में के दिल में डाल के मेरी मदद कर दे। हम एक दूसरों से मदद मांगते फिर रोते हैं, लो अच्छे काम की मदद मांगी थी, ये तो और गुस्सा करने लगे, क्यों? हमने जिसके कब्जे में उसका दिल है उससे मदद नहीं मांगी, उससे ताल्लुक नहीं जोड़ा। तो लिहाजा जब ईमान अंदर आता है ना, फिर फल लगते हैं। कौन से फल हैं? शुरू करते हैं फिर जितने तोड़ सके। सुनना चाहते हैं क्यों ईमान लाएं, क्या मिलता है? कोई नॉन मुस्लिम है, आप उसको कहते हैं बी मुस्लिम, बिलीव करो, ईमान लाओ, वो कहता है भाई मैं क्यों लाऊं? तो आप कुछ बता तो सकें उसको, तो इंशाल्लाह आपको तकरीबन 18 पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हमें इस बिज़नेस के बाद नफ़ा क्या मिलना है, तो दूसरों को क्या बताएंगे? यदि हम बड़े जोश में जाते हैं किसी से दावा करने, उसको इस्लाम की दावत देते हैं, फिर हम कहते हैं बिकम मुस्लिम, बी मुस्लिम, वो कहता है वाय, आगे चुप होते हैं। वो कहेगा वाई यू विल नॉट बिकम क्रिश्चियन, बात तो सच है ना, आप कहते हैं मुसलमान हो जाओ तो उसको पूरा हक है ना कि वो आगे से कहे कि क्रिश्चियन हो जाओ, तो आपके पॉइंट्स होने चाहिए ना, क्यों हो जाओ, क्यों हो जाओ, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो पहला फल, फर्स्ट फ्रूट ऑफ ईमान क्या है? ईमान के बाद जन्नत में रजिस्ट्रेशन होता है, जन्नत मिलती है। ईमान के बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं। एक एक बात का हवाला दूंगी इंशाअल्लाह ताला। सूरत कहफ की आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलु सालेहाती, और उन्होंने अच्छे अमल किए, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, उनके लिए जन्नत फिरदौस की मेहमानियाँ होंगी। और अभी मैंने ज़िक्र किया 60 से 70 बार कुरान पाक में ये बात मौजूद है कि इन अल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालेहात, और अक्सर के आखिर में यह है कि लहुमुल जन्ना। ईमान के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। आप अपनी मर्जी से किसी को जन्नत में नहीं भेज सकते, वो लेडी डायना हो, वो खातिम ताई हो, वो फलां फलां, ये नाम मैंने क्यों लिए कि लोग ये सवाल बड़ा पूछते हैं, क्या फलां जन्नत में नहीं जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा? भाई ना जन्नत मेरा घर है ना आपका घर है, जिसका घर होता है उसकी मर्ज़ी से जाते हैं ना। वल्लाहु यदउकुम इला दारुस्सलाम, अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ बुलाता है, वो खुद अल इस्लाम है, उसका घर दारुस्सलाम है, वो पुकारेगा, आपके पास चाबी नहीं है उसकी। आपके घर में आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई आता है? कोई बंदा आपको डिनाई करे ये तुम्हारा घर नहीं, फिर भी आप उसको अंदर आने देंगे? और इसकी बहुत सारी वजूहात है, क्यों नहीं है ईमान के बगैर जन्नत? उसने मांगी नहीं। जो जन्नत मांगता ही नहीं, जिसको ज़रूरत ही नहीं उसकी, आप ज़बरदस्ती उसको वहाँ लेके जाना चाहते हैं, यानी किसी को कहीं जाना ही नहीं, आप बुला सकते हैं किसी को? आप खूबसूरत दावत दे सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को पुश नहीं कर सकते। तो लिहाजा ईमान शर्त है। अब इस बात को सुनते ही फौरन एक सवाल उठता है, तो क्या जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे, उम्मत मोहम्मदिया के जाएंगे लोग? तो इसके लिए भी एक छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है, और वो क्या है कि जन्नत में मुसलमान जाएंगे। फिर मुसलमान कौन होता है? क्या उम्मत मोहम्मदिया के लोग सिर्फ मुसलमान हैं? नहीं। एक आसान जुमला लिख लें, इंशाल्लाह सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। हर नबी को मानने वाले मुसलमान थे। नबी जब आए, उन्होंने दावत दी, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, जब आपके तफसीर के सेशन आएंगे सुरहूत में, सूरत आराफ में, हर नबी के एक ही दावत थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी की दावत पे दो लोग मुसलमान हो गए, किसी के साथ 70-80 हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जो दावत देते रहे, उनके साथ 70-80 लोग आए, तो वो 70-80 लोग जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हर नबी के साथ, किसी के साथ एक भी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनके साथ थे। अब ये बात कब तक थी? जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले जितने लोग अपने नबी को मानते थे, उसकी दावत को कबूल करते थे, वो जन्नत में जाएंगे। यहूद भी जाएंगे, नसारा भी जाएंगे, लेकिन कानून किस दिन बदला, वैलिडिटी किस दिन ख़त्म हुई? जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लम नबी बन गए, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, उस दिन ख़त्म। क्यों? कि तौरात, इंजील, ज़बूर और सारी पिछली किताबों में एक वादा लिया हुआ था। जब कोई नबी आया, अल्लाह ताला ने उससे क्या अहद लिया कि तुम अपने बाद वाले नबी को, अपने बाद आने वाले नबी के ऊपर ईमान लाओगे, उसकी मदद करोगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर नबी से ये वादा लिया गया था, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नबी सल्लम आ गए तो तुम अपनी शरीयत छोड़ के उनको नबी मानोगे, और ये ख्वाहिश सिर्फ़ एक ही नबी की पूरी होगी, ईसा अलैहिस्सलाम की। क्योंकि जब दोबारा आएंगे अब ये क़यामत से पहले, तो ये बनी इसराइल के नबी बन के नहीं आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लम की उम्मती बन के आएंगे, बाकियों की पूरी नहीं हुई। ठीक है, अब नबियों ने अपनी कौमों से भी यही वादा लिया था। जैसे ये हमारा कुरान है ना, इसमें 1000 हुक्म है, मिसाल है। तो अगर ये तौरात होती और मेरे हाथ में तौरात के सफ़े होते, तो इसमें लिखा हुआ था ये बात कि इस पे अमल करने की चीज़ों में एक क्या है कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुम उन पे ईमान लाओगे। ये डूज में से डू था। आज जब हम ये बात कहते हैं ना कि यहूदी नसरानी ना मुसलमान हो लेकिन चले अमल तो अच्छे कर रहे हैं, तो फिर क्यों जन्नत में नहीं जाएंगे? सवाल उठता है ना कि वो भी तो अच्छे काम करते हैं ना, जब वो अपने दीन पे हैं तो फिर उनको जन्नत में जाना चाहिए। तो उनके अपने दीन पे होने की दलील क्या है? कि वो मुसलमान हो जाएं। बात समझ में आई है? उनका दीन उनको कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ, जब तक इस्लाम नहीं आया तुम मुसलमान हो, जब ये आ जाएगा तो तुमने इसको छोड़ देना। पहली चीज़ जन्नत में जाने के लिए, जाना चाहते हैं? कोई है जो नहीं चाहता? सब चाहते हैं ना। तो फिर अपने आप को पूछें, क्या मैं ईमान वाली हूँ? कैसे पता चलेगा? यह जितनी बात की उसी के अंदर इसका जवाब है। अब तो समझ आ गई ना ईमान की तारीफ क्या होती है। जब कोई आपसे कहेगा अच्छा अपने ईमान को चेक कर लो, तो क्या चेक करेंगे? दिल को चेक करेंगे, और शाबाश, जुबान पे क्या है वो चेक करेंगे, और जी कभी ये मत कहिएगा कि दिल की बात सिर्फ देख लेंगे, तौहीद है, अमल जो मर्जी करें। ये नहीं हो सकता कि बंदा ईमान वाला भी हो और नमाज ना पढ़े। हैया अलस्सलाह, हैया अलल्फलाह की आवाज़ आ जाए और बंदा बैठा रहे, दैट मीन अंदर ईमान ही नहीं है। चलिए दूसरी चीज़ पे चलते हैं। दूसरा फ़ायदा या दूसरा फ्रूट जो ईमान का है वो क्या है? कि ईमान जहन्नुम में दाखिल होने से बचा लेगा। ये बिल्कुल फ़र्क बात है पहली बात से। पहली बात क्या थी? कि बंदा जन्नत में जाएगा और उसका एक आफ्टर इफेक्ट क्या है कि बिल आखिर ईमान वाला जन्नत में ज़रूर जाएगा। हत्ता कि राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो जन्नत में ज़रूर जाएगा, जल के, कुड़ के, जैसे भी, वो अलग बात है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है? कि जहन्नुम से बच जाएगा। कैसे? अब ये बड़ा अहम मौजू है, इसके लिए बड़ी तवज्जो चाहिए। क्योंकि हम मुसलमानों का आज मसला क्या है कि हमें ये मसला नहीं पता। خوش فہمی ایک ہے کہ چونکہ مسلمان ہیں جنت میں جائیں گے. دو تین حدیثیں سنی ہوئی ہیں, ایک یہ سنی ہوئی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سورت آیت الکرسی پڑھ لو تو موت کے سوا تمہیں کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روکے گی, سنی ہوئی ہے نا یہ حدیث. کئی لوگ کھل کے ہر گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو پھر تو مرتے ہی جنت مل جائے گی. تو اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. اب دیکھیے کہ جہنم سے تحفظ کسی کو مکمل طور پہ مل جائے گا اور کسی کو وقتی طور پہ. مثلا ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں. اب ایک شخص ہے وہ نیک تھا, ایمان تھا, عمل بھی تھے اور سب کچھ تھا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے تو گمان ہے کہ وہ جو بھی کرے گا مرنے کے فوراً اللہ تعالیٰ بعد اس کو معاف کر دیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ تو ایک عام بات ہے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ایمان کے باوجود عملوں میں کمی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے نا, یا کچھ ایسے گناہ جو اس کی نیکیوں کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں, افیکٹس ہوتے ہیں نا, اس کا افیکٹ ادھر ڈیلیٹ ہو رہا ہے, اس کا ادھر ہو رہا ہے. بندہ مومن بھی ہوتا ہے لیکن گناہ بھی کر دیتا ہے. اب اس کا حل کیا ہوتا ہے, سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا دن بھر زندگی میں کرتے ہیں, ہر ایک کرتا ہے, کوئی زیادہ کرتا ہے, کوئی کم کرتا ہے, کوئی چھوٹے گناہ کرتا ہے, کوئی بڑے کرتا ہے, لیکن ہر بندہ گناہ کرتا ہے. تو پہلے درجے پہ وہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں, ہماری نیکیوں کے بدلے میں. ہماری نیکیاں اس کے کفارے بن جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز اس کے بیچ کے ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے. کچھ گناہ ہماری نیکیوں سے جھڑ جاتے ہیں. آپ نے کوئی گناہ بھی کیا, مطلب آپ نے مال غلط چیز کو خرید لی, اسراف کر لیا یا کچھ, لیکن پھر آپ نے کبھی مال میں سے کچھ صدقہ بھی دیا, تو وہ صدقہ کرنے کی نیکی جو ہے وہ آپ کے اس گناہ کو معاف کرا دیتی. اور یہ سائملٹینیسلی ہو رہا ہے, جیسے ہمارے سیلز بنتے اور جھڑتے رہتے ہیں نا. آپ لوگوں نے سائنس پڑھی, اگر ہر دن نئے سیل بنتے ہیں اور پہلے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں, نئے بنتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا, کوئی درد بھی نہیں ہوتی. اسی طرح گناہ جھڑتے رہتے ہیں خود بخود نیکیوں کی صورت میں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتے, یعنی ان کی اسٹرینگتھ تھوڑی مضبوط ہوتی ہے. اس کے لیے پھر دوسرے مرحلے پہ اس کا کیا حل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کوئی مصیبت ڈالتے ہیں, کوئی مشکل, بیماری, پریشانی, کوئی دکھ, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی بچوں کا ستانا, میاں کا تنگ کرنا, کوئی دکھ سکھ, دنیا کے غم, جہاں دل پہ چوٹیں پڑتی جاتی ہیں. ہم سوچتے ہیں یہ بڑی مشکل چیز ہے, ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے, ہم تو اب نیک ہو رہے ہیں اور زیادتیاں ہونی شروع ہو گئیں. نہیں, وہ اللہ پاک کر رہا ہے, وہ جو گناہ کر کے بھولے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ہم پہ آزمائشیں ڈال کے ہم سے صبر کراتا ہے, اور صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, وہ گناہ دھل جاتے ہیں, دوسرے مرحلے کے گناہ بھی معاف ہو گئے. اور یہ بھی ہوتا رہتا ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. اب یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. زندگی بھر ایمان والے کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے, اس لیے کبھی بہت بڑی آزمائش آئے نا کبھی اپنے اوپر, جب پریشانی آئے تو ضرور پیچھے جھانک کے دیکھا کریں میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے, اللہ نے اس کو پورا کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ گناہ پھر دھل جاتے ہیں, بندہ پاک ہوتا رہتا ہے. اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ 40 دن تک اگر ان پہ کوئی آزمائش نہیں آتی تھی نا, ہنسی خوشی کے دن گزر جاتے تھے تو ان کو غم لگ جاتا تھا کہ ہمارے رب نے ہمیں چھوڑ دیا, رب بھول گئے, ہمیں پاک ہی نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ کہ اب ہمیں آخرت میں پکڑے گا. ہم تو ہر وقت ہی فن کے موڈ میں رہتے ہیں نا, خوشیوں کے موڈ میں رہتے ہیں, انجوائمنٹ کے موڈ میں رہتے ہیں. وہ انجوائے کرتے تھے تو غم میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ غم کیوں نہیں آیا, دل پہ چوٹ کیوں نہیں پڑی. اسی طرح پھر ہوتے 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 گناہ جلتے ہیں, پھر بھی کچھ گناہ رہ جاتے ہیں, کچھ داغ پکے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے پھر کیا کرنا ہوتا ہے, ذرا مضبوط کام کرنا ہوتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ سفید چادر بچھی ہو, اس پہ سالن گر گیا, ایک مرحلہ کیا ہوتا ہے, آپ کے سالن گرا, آپ کھانا چھوڑتے ہیں, فوراً اٹھ کے اس کو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں پہلے میں اس کو دھو لوں, فوراً ہاتھ کے ہاتھ دھو لیتے ہیں, الحمدللہ نشان بھی نکل گیا, انک تھی یا کچھ بھی تھا اور صاف ہو گیا, محنت بھی نہیں کرنی پڑی. دوسری صورت کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا ذرا کھانا کھا لوں نا پھر اٹھاتی ہوں, थोड़ी देर पक्का हो गया वो दाग। अब जब आप पानी से धोएंगे ना तो नहीं धुलेगा, थोड़ा साबुन डालेंगे। और अगर आपने और ही थोड़ी सुस्ती की, अच्छा बर्तन धो लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फिर धोंगी, तो बाज़ दफ़ा साबुन से भी नहीं वो दाग उतरता, फिर क्या करना पड़ता है, ब्लीच डालना पड़ता है। हर गुनाह एक धब्बा है, दाग है। फौरन तौबा कर लेंगे, यतूबून मिन करीब, गुनाह हुआ अल्लाह ताला माफ़ कर दे, फौरन माफ़ हो जाएगा। फरिश्ता 3 घड़ियों तक इंतज़ार करता रहता है गुनाह के बाद कि अभी ना लिखूं कि शायद से तौबा कर ले और इसका गुनाह माफ़ हो जाए। गुनाह हो तौबा, गुनाह हो तौबा, माफ़ी हो जाएगी। नहीं करते ज़रा डिले होते हैं, इंजॉयमेंट में लग जाते हैं, क्या हुआ सब करते हैं, फंस जाएंगे। देखिए बंदा गुनाह करे और डरे बच जाएगा, लेकिन गुनाह करना और अपने गुनाहों को जस्टिफाई करना, लीगलाइज करना, बंदे को डबो के रख देता है कि एक तो गुनाह करते हो, ऊपर से इसको जायज कहते हो, जिसको कहते हैं ना कुछ और ऊपर से फिर कुछ और। इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करता है ना तो अल्लाह बचा लेता है, माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन जब गुनाह को नेकी समझ के करेंगे या गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे पकड़े जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह गुनाह एक धब्बा है, फौरन धो लिया साफ हो गया, थोड़ी सुस्ती की घंटे बाद धोया, पानी से नहीं धुलेगा, अब साबुन लगाना पड़ेगा, और अगर किसी और काम में लगे भूल गए अगले दिन देखा तो ब्लीच डालना पड़ेगा। इसी तरह बंदा अगर नेकियां कर लेता है तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं, नहीं होता तो मुसीबतें डलती हैं, फिर गुनाह साफ होते हैं, फिर भी कुछ दाग पक्के ही होते हैं, ज़्यादा ही पक्के होते हैं, फिर वो तीसरे दर्जे पे कहाँ धुलते हैं, मौत के वक्त नज़ा की सख्तियों में। अल्लाह ताला ईमान वाले को पाक करता है। जब अल्लाह के नबी सल्लम को नज़ा की सख्तियों में देखा तो पूछा अल्लाह के नबी, आप तो इतने नेक, आप इतने मासूम, आप पे ये सख्ती है? तो आपने कहा हाँ, मुझे बुखार भी 2 लोगों जितना होता है। क्यों? जिसको अल्लाह ने दर्जे बुलंद देने होते हैं ना उस पर मुश्किलें ज़्यादा डालता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुसीबतों से गुनाह धुलते हैं और बाज़ दफ़ा मज़ीद बंदे को उजाला जाता है। ये ऐसे ही जैसे आप सफ़ेद कपड़े पे दाग लगता है तो ब्लीच डालते हैं ना, कभी कभी दाग नहीं होता वैसे ही आप ब्लीच डाल देते हैं कि और निखर जाए। धोए होंगे ना कपड़े, कभी निखर आते हैं ना ब्लीच में डलने के बाद। इस तरह ईमान वाला निखर आता है मुसीबतों में, आजमाइशों में उसका ईमान चमकने लगता है कि अब अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया, फिर मौत पे गुनाह झड़ते हैं, लेकिन कुछ दाग इससे भी पक्के होते हैं। आपको पता है वो कहाँ जाके धुलेंगे? अजाबे कब्र से। कुछ गुनाह अजाबे कब्र से धुलेंगे, लेकिन मैदान मक्षर में जाएंगे तो पाक होंगे, अल्लाह ताला ने उनको धो दिया होगा, अब निकल गए धब्बे। कुछ वहाँ भी नहीं धुलेंगे, कुछ हल्के हल्के स्टेन्स रह जाएंगे, तो फिर उससे अगला दर्जा है मैदाने मख्शर का। वहाँ कहीं पसीने आ रहे हैं, कहीं आग की लगामें पड़ी हुई हैं, कहाँ गुनाह अपने कंधों पे हैं, फिर मैदाने मख्शर की सख्तियों में गुनाह धुलेंगे। और उसके बाद अगला दर्जा मिरहल में 7वां नंबर बन रहा है तरतीब से, अगर आप लोग लिख रहे हैं उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर मैदान मख्शर में भी कुछ गुनाह नहीं धुले तो फिर पुल सरात पर रोक लिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम में से कोई ऐसा नहीं कि जिसको पुल सरात से नहीं गुजरना। वाइम मिन को मिल्ला वारी दुहा, सूरह बनी इसराइल की आयत है कि तुम में कोई ऐसा है ही नहीं जिसको पुल सरात से नहीं गुजरना, इवन जन्नत में जाने वालों को भी उससे गुजरना है। कैसे? यानी ये मैदान मख्शर है, आप तसव्वुर में लाएं, यहाँ आप खड़े हैं, अल्लाह ताला ने फैसला सुना दिया कि आपको जन्नत में जाना है, ये मैदान मख्शर है, आप यहाँ खड़े हैं, ये जन्नत है इधर और जहन्नुम है। कैसे है? ये मैदान मख्शर है ना, तो उसके साथ वाली दीवार जो ना ये जहन्नुम की है, और इसके बाद आगे जन्नत है। जिनको तो जहन्नुम में जाना है उनको तो पकड़ के वहाँ से सीधा फेंक दिया जाएगा, पुल सरात पे जाएंगे अंदर गिर जाएंगे, लेकिन जिसको जन्नत में जाना है ना वो मैदान मख्शर से पुल के ज़रिए से जन्नत में भेजा जाएगा। लेकिन जिसके दामन पे अभी कुछ धब्बे होंगे ना, फिर वो पुल सरात के ऊपर अटक जाएगा। हदीस में आता है कलूब, ये आंकड़े जैसे कुंडे होते हैं ना, میں پل سرات سلپری ہے، بال سے باریک، تیز تلوار سے بھی زیادہ اس کی دھار تیز، جب لوگ وہاں سے گزریں گے نا تو پھسل کے نیچے گریں گے اور اس کے آنکڑوں میں اٹک جائیں گے، پھر وہاں انسان کی پس نکلے گی، حرام کے پلے ہوئے جسم وہاں دھلیں گے، نافرمانیاں وہاں دھلیں گی۔ میں پل سرات کا سوچتی ہوں نا تو میرے ذہن میں ایک لفظ آتا ہے، ڈیسیکشن روم۔ کبھی آپ نے ہاسپٹل وزٹ کیا ہو، ایک ایک انتڑی کھولتے ہیں جب ڈیسیکشن کرتے ہیں، اندر سے گندگیاں نکلتی ہیں۔ اگر دنیا میں اپنے گناہوں کی پس نہیں نکالیں گے نا تو وہاں نکلے گی۔ اور یہ ایمان والے پہ رحم ہو رہا ہے ابھی، یہ ہم اسی ٹیکس میں دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، کبھی آپ کے ہاتھ پہ دانا نکل آتا ہے نا، کبھی نکلا ہوگا، جیسے وہ گڑھ سا بولتے ہیں، ایک صورت کیا ہے کہ آپ اس کو خود ہی سہلائیں، آہستہ 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 روئی سے دبائیں، گیلا کریں، اس کی پس نکال لیں۔ تکلیف ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی، اور کوئی خود نہ نکالے تو ڈاکٹر کے پاس جائے، دیکھے مجھے دانا نکل آیا، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، کٹ، بلیڈ سے کاٹے گا اور آپ کی بھی چیخ نکلے گی، اور وہ ساری پس کو خوب زور سے نکال کے بینڈیج لگائے گا۔ دنیا میں اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لینا، خود پس نکالنا ہے، یہاں نہیں نکال رہے نا، وہاں جا کے نکلے گی، بینڈیج لگے گا، پھر جب تک انسان چاہے گا وہاں لٹکا رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پل سرات پہ جب کچھ عورتیں گزریں گی تو پستان یعنی بریسٹ کے ساتھ اٹک جائیں گی وہاں پہ۔ مجھے یہ حدیث میں جب سنتی تھی، میں یہاں لفظ پورے نہیں بول رہی، اپنے حافظے سے بتا رہی ہوں، جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو اس طرح پل سرات پہ لٹکایا ہوا کہ کیلوں کی طرح اس کے جسموں پہ ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں وہ کون عورتیں ہوں گی جو اپنی عصمتوں کی حفاظت نہ کرنے والی ہیں۔ اور آج جب میں ایسے حلیوں میں اپنی ہی مسلمان بچیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ حدیث سچ لگتی ہے، جسم کا ایک ایک انگ دکھتا ہے جب چلتے ہیں۔ اب یہ اس سے اگلا درجہ تھا، سیکنڈ لاسٹ اب یہ کہ پھر پل سرات پہ چیر پھاڑ ہوگی، وہاں اس کو پاک کرو، ہو گئے گناہ صاف تو بس اس کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اس سے بھی آخری مرحلہ، اور وہ کیا ہے، کچھ پل سرات پہ اٹکنے کے بعد جہنم میں پھینکے جائیں گے، جاؤ جلو۔ یہ وہی سٹیپ یاد رکھے، پہلے پانی سے دھویا داغ نہیں اترا، صابن سے دھویا نہیں اترا، بلیچ ڈالا نہیں اترا، آخری سٹیپ آپ کیا کرتے ہیں، کسی بڑے گندے کپڑے کو دھونے کے لیے پکاتے ہیں اس کو۔ پاکستان میں جب لوگ کپڑے صاف کرتے تھے، کچن میں کپڑوں سے کرتے تھے، تو جب وہ بہت میلا ہو جاتا ہے نا تو اس کو ڈالتے ہیں ایک پتیلی میں، ساتھ سرف ڈالا، بلیچ ڈالا، پھر اس کو خوب بوائل کرتے ہیں تو وہ سب چکنائی نکل جاتی تھی، تو دھو لیتے ہیں۔ شاید آپ نے بھی کبھی کیا ہو، کچھ داغ پک کے نکلتے ہیں، ایسے لوگ پھر جہنم میں پکیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جہنم میں جا کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، وہ گناہ دھلا، وہ معافی ہوئی، اب معافی ہوئی، اب سب صاف ہوا، اور جب صاف ہو جائے گا نا، جتنا اللہ چاہے، جتنی دیر جلائے گا، جتنا داغ پکا ہے اتنی زیادہ جائے گی، جتنا انجوائے کیا، جتنا بار بار کیا ایک کام کو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے جائیں گے اور جہنم سے لوگ نکلتے جائیں گے، اور بالآخر جہنم میں صرف غیر مسلم رہ جائیں گے۔ ایمان والا دوسرا پوائنٹ کیا بتا رہی تھی، ایمان جہنم سے بچائے گا، کچھ کو تو اس سے گرنے سے بچا لے گا، لیکن کچھ کو گرنے کے بعد نکلوائے گا کہ اب ان کو نکالو، کوئلے بن چکے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئلوں کی طرح ہوں گے، ان کو جہنم سے نکال کے ایک نہر ہے جنت کے باہر، نہر حیوان، اس میں ڈال دیں گے، پھر وہ کوئلے دوبارہ ایک جسم اگیں گے، جسم بنیں گے، اور تب وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے جب وہ جنت میں جائیں گے نا تو ان کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوگا، اتقر الرحمن، اللہ کے آزاد کردہ جہنمی۔ جیسے پرزنرز ہیں نا، کوئی جیل سے نکلے تو اس کے ہاتھ میں ٹیگ ڈال دیتے ہیں، کوئی بیل پہ ہوتا ہے نا پرسن تو کبھی کبھی اس کے ہاتھ میں ٹیگ ہوتا ہے، یہ نہیں اتارو گے، جہاں جاؤ گے سب کو پتا چلے گا یہ جیل سے نکلا ہوا ہے۔ اس طرح جہنم سے نکلنے کے بعد جب نکلیں گے تو ٹیگ ڈلے ہوں گے، اور اس سے ان کو شرم آئے گی، جہاں جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے یہ سزا کاٹ کے آئے ہوئے، ندامت، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اور پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کا یہ لکھا ہوا مٹا دے گا۔ تو ایمان جہنم سے بچائے گا، کسی کو کلی طور پہ، کسی کو جزوی طور پہ، اور جب آخری ایمان والا بھی جہنم سے نکل جائے گا نا، تو یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان کی وجہ سے جنت جہنم سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے نا، تو پھر کافر کہیں گے، جس کا ذکر 14 پارے کی پہلی آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورہ ہجر کی دوسری یا پہلی آیت ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو اس کی 3-4 انٹرپریٹیشن ہے، اس میں سے ایک کیا ہے، کافر یہ جملہ کب بولیں گے؟ جب ایمان والوں کو بلاخر جہنم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے کہ کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے تو نکل جاتے، لیکن آج تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زر ہوں، چھوڑو ان کو، کھائیں ان کو، لمبی لمبی آرزویں دنیا میں مگن کر دیں، پڑے رہیں ادھر ہی۔ تو لہٰذا ایمان کا دوسرا پھل کیا ہے؟ کہ انسان جہنم سے نکل جائے گا۔ تیسرا فائدہ جو ایمان لانے کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایمان لانا دوسرے تمام اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے بعد ہی دوسرے عمل قبول ہونے شروع ہوتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 نمبر کی آیت ہے، ومن اراد الآخرہ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا۔ آپ نے کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ، تبھی تو یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے اتنی کوشش کی جتنی کوشش کرنے کا حق۔ ارادے کی سیڑھی پہ تو 101% مسلمان ہے، لیکن سَعَالَهَا پہ تھوڑے ہیں، لیکن سَعَالَهَا سَعْيَهَا، جتنی کوشش کرنی چاہیے اتنی کوشش کے بہت تھوڑے ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ دوسری چیز اور تیسری شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو۔ ایمان کی شرط ہے ارادہ، پھر کوشش، اور کتنی کوشش؟ جتنی کوشش کا حق ہے۔ یہ کوشش کا حق کیا ہے میں آپ کے لفظوں میں سمجھا دیتی ہوں۔ آپ کھانا پکنا رکھتے ہیں چولہے پہ، نہاری بنا رہے ہیں، چولہے پہ گرم کیا آئل اور اس میں گوشت ڈال دیا اور اس کو جوش دلوایا، 2-3 پانی کا پتیلا بھر کے ڈال دیا اور چولہا بند کر دیا۔ کوئی پوچھتا آپ نے نہاری پکا لی؟ آپ کہتے ہیں پکا لی۔ جب وہ کھانے بیٹھتا ہے تو گوشت اتنا سخت ہے کہ ہاتھ نہیں لگتا، اور پانی اتنا گہرا ہے اس میں کہ پکا نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کیا پکایا؟ آپ کہتے ہیں میں نے پکایا۔ کتنی دیر پکایا تھا؟ 15 منٹ پکایا تھا، 15 منٹ پکایا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس کو تو 1 گھنٹہ 15 منٹ پکانا تھا، پھر یہ پکتا۔ آپ نے کیا کیا؟ سَعَالَهَا کیا، لیکن سَعْيَهَا نہیں کیا۔ ہم میں سے بہت ساروں کی کوششیں ادھوری کوششیں، چلتے 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 منزل کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں تو تھک کے رک جاتے ہیں، اور وہ سارا پچھلا چلنا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ آج ہم سب نیکیوں کے نام پہ جستجو رکھتے، کوشش کرتے، لیکن اپنے آپ کو ضرور چیک کیجئے گا، میں بھی اور آپ بھی، کیونکہ یہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور وہ کیا؟ ایک سوال لکھے اپنے لیے، کیا میں آخرت کے لیے اتنی کوشش کر رہی ہوں جتنی کرنی چاہیے؟ اور یہ نہاری کی مثال بریکٹ میں لکھ لیں، کچی نہاری گلے سے نہیں اترتی، کچی روٹی 1 سیکنڈ پکا کے اتار لیں کھا نہیں سکتے۔ اس طرح بعض دفعہ ہماری وہ کوششیں جو بظاہر دین کے نام پہ ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ کوششیں نہیں ہیں جو جنت تک لے کے جائیں۔ اس کے جیسا بھاگنا پڑے گا، اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ اپنی مرضی کی بات نہیں ہے، دنیا کے کسی کام میں ہم اپنی مرضی نہیں کرتے کہ تھوڑی سی کر لی تھی اب باقی کیوں پوچھتے ہو۔ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے، ایک ایک چیز کو ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ جنت کے مالک کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو پانے کے لیے کوششیں کیسی کرو جتنی وہ ڈیزرو کرتی، اتنی قیمت دو۔ دیکھیں آپ کہیں جا رہے ہو اور آپ پیاسے ہوں، سخت حلق میں کانٹے پڑے ہوئے، اور آپ کی پاکٹ میں 75 سینٹس ہیں لیکن 25 سینٹس نہیں ہیں۔ آپ کسی وینڈنگ مشین سے پانی کی ایک بوٹل نہیں لے سکتے، 75 سینٹس ہیں، صرف 25 سینٹس کی کمی آپ کو پیاس کی وجہ سے مروا بھی سکتی ہے، وہ ضائع ہو گئے 75 سینٹس۔ کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں، اس کو میں نے کیا کرنا ہے، پانی کا گلاس تو میں لے نہیں سکا۔
اور ہر وقت یہی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، ہر وقت لیول پہ لاتے ہیں ہر چیز کو. دین کے معاملے میں کہتے ہیں 25 سینس ہے، باقی 75 سینس مانگ لیں گے اللہ سے. سایہ کوشش کتنی جتنی کرنی چاہیے. شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. یہ دونوں چیزیں کب قبول ہیں؟ جب ایمان ہوگا. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی. اللہ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ اللہ ہمیں ایسی ہی کوشش کرنے کی توفیق دے جو قابل قبول ہو، اس کی انٹینسٹی پوری ہو، کم نہ ہو. 350 ڈگری پہ کسی بریڈ کو آپ نے بیک کرنا ہو نا، آپ 4 گھنٹے بھی اس کو اوون میں ڈال دیں اور صرف 150 ٹیمپریچر پہ لگا دیں، وہ پتھر کا پتھر تو بن جائے گی لیکن وہ بریڈ نہیں بنے گی. کیوں؟ کہ آپ نے وہ ٹیمپریچر نہیں رکھا جو رکھنا تھا. نیکیوں کے معاملے میں کیوں سست پڑ جاتے ہیں؟ اس میں کیوں کہتے ہیں بس کافی ہے نا، وہ ایک بات سن لی ہفتے میں ایک دفعہ کافی ہے، پڑھتے ہیں نمازیں اور کریں کیا؟ یہ سوال کب اٹھتے ہیں؟ جب اصل دین کی روح نہیں پتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا معیار دیا تھا کہ اس دنیا کے لیے اتنی کوششیں کرو جتنا تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا وہاں رہنا ہے. کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنے آپ کو چیک کر لیں، کیا میری آخرت اور دنیا کی کوششوں کے بیچ میں ایک توازن ہے؟ ہم تو برابر کی بھی نہیں کرتے، حالانکہ دنیا اور آخرت کا تقابل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سمندر کے اندر انگلی ڈبو دے اور پانی کے وہ قطرے جو اس کی انگلی پہ چپکے، پانی کے وہ چند قطرے جو آپ کی انگلی کے لگے، یہ دنیا ہے، اور وہ سمندر جس کا کنارہ نہیں وہ آخرت ہے. کیا قطرے برابر بھی کوششیں ہیں اس آخرت کے لیے؟ اطمینان کتنا ہے؟ آج ہم کیسے مطمئن اور مسرور بیٹھے ہیں کہ اب کون ہے جو ہمیں جنت سے روکے؟ تو خوش فہمی میں تو کوئی رہ سکتا ہے، لیکن اصل جنت نہیں مل سکتی جب تک وہ درجہ نہ حاصل ہوگا. اس کے برعکس کافروں کو دیکھتے ہیں نیکیاں کرتے ہوئے، صبح شام دیکھتے ہیں چیریٹیز کرتے ہوئے، بڑے بڑے فاؤنڈیشنز بناتے ہوئے، ان کی تمام کوششوں کا کیا حل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالہم کسراب. کافروں کے عمل تو ایسے ہیں جیسے سراب، معراج، وہ جو دھوپ میں دور سے پانی لگتا ہے نا سڑک پہ، کافروں کی یہ حال ہے. قیامت کے دن دیکھیں گے تو ان کو اپنی نیکیاں بڑی دور دکھیں گی. ایک روایت کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ کافر کو دور نیکیاں دکھیں گی تو بھاگے گا، میری نیکیاں نیکیاں نیکیاں، بھاگتا جائے گا بھاگتا جائے گا. جب قریب جائے گا تو وہ اور دور جائے گا، اور دور نیکیاں جاتی جائیں گی، ہانپ ہانپ کے تھک کے جب گرے گا اوپر دیکھے گا تو اللہ کی ذات حساب لینے کے لیے کھڑی ہوگی. اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اس کا نام ایک نام الغنی بھی ہے. ہمیں تو بڑا رحم آتا ہے کہ فلاں تو اتنا چیریٹی کرتی تھی، پھر وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ یہ اس کی مخلوق ہے، اس پہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنی فکر کریں. جتنا دوسروں کا غم دل میں لگائے بیٹھے ہیں، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے اندر کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں لے جائے گی جنت میں؟ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرچ کے پاس سے گزرے اور وہاں ایک پریسٹ کو بڑے خشوع اور خضوع سے عبادت کرتے دیکھا. تفاق سے اپنے طریقوں سے تو وہ بھی کرتے ہی ہیں نا، آپ ہندو کو دیکھیں تو وہ اپنے مندر میں بیٹھ کے وہ بھی بھگوان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. جب آپ نے ایسے دیکھا اس کو تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر کیا کہا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. کتنے ہی چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، وہ کام کرنے والے جس سے تھکن کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا. تو فکر اپنی کرنی ہے کہ کیا ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے عمل ضائع ہو جائیں؟ اس کے برعکس ایمان کی وجہ سے عمل کیسے قبول ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ. کتنے ہی چہرے اسے نعمتوں والے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں کے لیے راضی ہو گئے. جو محنتیں انہوں نے زندگی میں کی، دنیا میں کی، آج اس کے اجر پا کے راضی ہو گئے. فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے. دنیا میں تو وہ لوگ نیچے لگتے تھے نا, جھکے ہوئے لگتے تھے, لیکن رب ان کی بڑی قدر کرے گا. تو پورے یقین سے اپنے دل میں رکھیے گا کہ ایمان انسان کے باقی عملوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. ایمان کے بغیر بات ہی نہیں بنتی. سورت کہف کی ایک آیت آپ ہر جمعے پڑھتے ہوں گے کہ فلا نقیم لہم یوم ال کیا ہے یوم اذن وزنا, کافروں کے لیے قیامت کے دن ہم بیلنس ہی نہیں رکھیں گے. جیسے کسی کے لیے کہتے ہیں نا کہ اس کو بلا امتحان پاس یا بلا امتحان فیل, اس کے لیے کوئی تکلف ہی نہیں کریں گے کہ اس کے بیلنس میں نیکیاں تولیں یہ تولیں. کیوں؟ وہ تو بغیر امتحان کے فیل ہے, بلا مقابلہ فیل ہو چکا. ہم وقت کیوں ضائع کریں اس کی نیکیوں کو تولنے کا؟ ہاں دنیا میں جو کرتے تھے وہ ہو گیا. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً 18 پیغمبروں کا نام لے کے کہا ہے کہ ولئن اشرکت, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ کہا کہ اگر آپ شرک کریں گے لیحتبن عملک. ایک سے کتنی زیادہ مثالیں موجود ہیں, لیکن بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ایمان کے بغیر عمل نہیں قبول ہوتے.